آپ تھوڑا ٹیک چھوڑ کے ادھر آئیے، ٹیک چھوڑ کے ادھر بیٹھیے، ٹیک چھوڑ دے، ہاں سامنے آئیے، دونوں آئیے، مسئلہ نہیں، آپ بھی گاڑی سے ادھر آئیے، اخلاق میں گفتگو ہماری جو ہے وہ عقل نظری اور عقل عملی کے حوالے سے چل رہی تھی، اور مصنف نے اپنا نظریہ بیان کرنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ اس میں جو ہے بو اری سینا کا نظریہ تھوڑا مختلف ہے۔ بو اری سینا کا کہنا ہے کہ یہ ادراک، یہ سوچنا سمجھنا، یہ جو ہے عقل عملی کا کام ہے، عقل عملی کا، ادراک اور سوچنا سمجھنا یہ عقل عملی کا کام ہے۔ عقل نظری کا کام یہ ہے کہ یہ جو ادراک شدہ چیز ہیں اس کے اوپر دلیل قائم کریں، اس کے اوپر برہان قائم کریں۔ مثلا عقل نے درک کیا کہ العدل حسنون، کہ عدل اچھی چیز ہیں، یا الظلم قبیحون، ظلم بری چیز ہیں، تو یہ درک کیا بوری سنا کے نظر کے اعتبار سے کس نے؟ عقل عملی نے۔ اب یہ جو درک کیا ہے، یہ درک اس نے جو کیا، یہ بات صحیح ہے یا غلط، اور صحیح ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، یہ قائم کرنا یہ کس کا کام ہے؟ عقل نظری کا۔ کہ مثلا العدل حسن رے حسن ہوں، مثلا دلیل پوری قائم کرے اس کے لیے، یا مثلا جو ہے اس کے ظلم کبھی ہے تو ظلم کے کف کے اوپر دلیل قائم کرے، کہ مثلا العدل حسن، عدل حسن ہے، کیوں حسن ہے؟ اس لیے اس کا حسن ذاتی ہے، مثلا ظلم کبھی کیوں کبھی ہے، اس لیے اس کا کف جو ہے وہ ذاتی ہے، یا مثلا اور اگر کوئی دلائل ہو اس کے تو وہ دلائل پیش کرے، یہ کام جو ہے وہ عقل نظری کا ہے۔ البتہ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ والی بات صحیح نہیں ہے، اور صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ادراک یہ عقل نظری کا کام ہے، دلیل قائم کرنا یہ بھی عقل نظری کا کام ہے۔ عقل عملی کا کام کیا ہے؟ جو عقل نظری نے سوچا ہے، جو عقل نظری نے فیصلہ کیا ہے، اس کو نافذ کریں۔ جیسے حکومت کے اندر ہوتا ہے کہ مقننہ کا کام الگ ہوتا ہے، انتظامیہ کا کام الگ ہوتا ہے، مثلا اسمبلی وغیرہ وہ فیصلہ کرتے کہ یہ قانون بننا چاہیے، مگر نافذ وہ نہیں کرے گی، نافذ کون کرے گی؟ انتظامیہ جو ہوگی وہ۔ تو اس طرح سے عقل عملی کا کام ہے نفاذ کرنا، عقل نظری کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ تو جسم کی حکومت کے اندر عقل نظری جو ہے وہ سارے فیصلے کرتی ہے، مگر فیصلے کرنے کے بعد عقل عملی سے کہتی ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے۔ اچھا، عقل عملی نافذ کس پہ کرتی ہے؟ تو نافذ کرتی ہے قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کے اوپر، کہ عقل نظری کے فرامین کو عقل عملی جو ہے وہ قوت غضبیہ اور قوت شہویہ کے اوپر نافذ کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے مصنف کا کہنا ہے کہ ادراک یعنی غور و فکر کرنا، سوچنا سمجھنا، اور اس کے بعد دلیلیں قائم کرنا، یہ دونوں کام جو ہے وہ عقل نظری کرتی ہے، عقل عملی جو ہے اس کا نفاذ کرتی ہے، اور جن کے اوپر نفاذ کیا جاتا ہے وہ قوت شہویہ اور غضبیہ کی، جس کے اوپر وہ عقل نظری کے قوانین کو نافذ کرتی ہے۔ اب اگر سسٹم پوری طرح سے چلتا رہے کہ عقل نظری نے جو سوچا، عقل عملی جو ہے اس میں مثلا اس کی خلاف ورزی نہ کرے، اور قوت شہویہ اور غضبیہ کے اوپر احکامات کو مکمل طور پر نافذ کرے، تو جسم کے نظام کے اندر امن قائم رہتا ہے، گڑبڑ پیدا نہیں ہوتی۔ مگر اگر عقل نظری ہی کرپٹ ہو جائے تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کرے گی، یا عقل نظری کرپٹ نہ ہو، عقل عملی کرپٹ ہو جائے کہ اس کے فرامین کچھ ہوں اور یہ نفاذ کچھ اور کرے، تو نظام صحیح نہیں چلے گا۔ یہ کہ یہ دونوں صحیح ہو مگر یہ دونوں قوت باغی ہو جائے، اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، تب بھی یہ نظام صحیح سے چلے گا نہیں۔ تو عقل عملی کے فرامین کو، عقل نظری کے فرامین کو عقل عملی صحیح طرح سے نافذ کرے اور یہ دونوں اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے تو نظام جو ہے وہ صحیح طرح سے چلے گا. اس کے بعد مصنف نے ایک گفتگو کی ہے حکمت کی تقسیم کے اوپر، مگر یہ بحث خاصی مشکل ہے اس اعتبار سے کہ اس میں کچھ منطقی اور فلسفی باتیں بھی ہیں، دور لازم آئے گا اور اشکار دور اور پھر اس کا جواب وغیرہ، جو مبتدئین کے لیے مشکل ہوگا، اس لیے اس بحث کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اور عملی لحاظ سے اتنا نقصان نہیں ہوگا، اس کا علمی لحاظ سے زیادہ فائدہ تھا کہ یہ بحث بھی ہم پڑھ لیتے، مگر یہ مشکل ہوگی، اس لیے اس کے بعد کی بحث میں ہم آتے ہیں. عملی لحاظ سے یہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے اس میں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حکمت جو ہے اس کی تعریف یہ والی کی جائے یا یہ والی کی جائے. اگر مثلا فنا تعریف کرے تو کیا اشکال لازم آتا ہے، اور فنا تعریف کرے تو اس میں کیا فائدہ ہے. حکمت کا معنی اجمالی ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ حکمت علم کو کہتے ہیں، باقی جو تفسیری گفتگو ہیں کچھ حکمت کے بارے سے وہ اپنے مقام پہ آئے گی. اس کے بعد کی فصل ہے وہ تحقیق وسط اور تحقیق اطراف کے بارے سے ہے، کہ سب سے پہلے جو بنیادی چار صفتیں جس کو کہا گیا اجناس الفضائل وہ کتنی تھی؟ چار. اس کے نام کیا بیان کیے گئے تھے؟ حکمت، عدل، شجاعت اور عفت. یہ چار جو بنیادی فضیلتیں تھیں. تو ابتدائی نظر میں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اس کی مقابلے میں پستیاں بھی چار ہی ہوگی، اس لیے چار اجناس الفضائل ہیں تو چار جو اجناس الرذائل ہوں گے. اب حکمت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ علم کے مقابلے میں جہد آتا ہے، تو یہ فستی ہوگی. شجاعت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جبن، بزدلی، وہ رذیلت ہوگی اس کی. عفت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ شر، کہ انسان کا برا ہونا. اور عدل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ظلم. تو ابتدائی نگاہ میں ہمیں لگتا ہے کہ چار فضیلتیں ہیں تو سامنے جو چار رذیلتیں ہیں، مگر یہ کیوں یہ والا ذہن میں خیال آتا ہے ہمارے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فضیلت اس سرے پہ ہیں اور رذیلت اس سرے پہ ہیں، دونوں جو مد مقابل چیز ہیں. اسے لگتا ہے کہ ادھر عدل ہے تو ادھر ظلم ہوگا، ادھر عفت ہے تو ادھر شر ہوگا، ادھر علم ہے تو ادھر جہد ہوگا، اور ادھر شجاعت ہے تو ادھر جبن ہوگا. مگر کہتے حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں انسان کب حاصل کرتا ہے؟ کہ جب وسط پہ ہوں، سرے پہ نہیں بلکہ وسط پہ ہوں. شر یعنی شری برا ہونا، انسان کا پاک دامن نہ ہونا. تو وسط پہ جب انسان ہوگا تب وہ عادل ہوگا، تب شجاع ہوگا، تب عالم ہوگا اور تب عفیف ہوگا، وسط پہ ہوگا. تو جب وسط پہ ہوگا تو خود بخود اس کے دو سرے ہو گئے. جب دو سرے ہو گئے تو رذیلتیں کتنی ہوگی اس کے مقابلے میں؟ دو دو ہو جائے گی. مثلا اگر ہم 15 نقطے بناتے ہیں تو بیچ والا نقطہ کون سا ہوگا؟ 8 والا. 8 سے اس طرف بھی 7 ہوں گے، اس طرف بھی 7 ہوں گے. تو یہ بیچ والا نقطہ ہے، کہتے ہیں یہ فضیلت ہے. عدل یعنی وہ بیچ والے نقطے پہ ہوں، عفیف یعنی وہ بیچ والے نقطے پہ ہوں، شجاع یعنی وہ بیچ والے نقطے پہ ہوں، تو عالم یعنی بیچ والے نقطے پہ ہوں. تو بیچ والے نقطے پہ ہونا فضیلت ہے. اس کا مطلب اس طرف جتنا بھی چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو، یہ ساری رذیلتیں ہوگی. اور بالکل آخری سرے پہ جائے گا تو اس کو کہیں گے جنس الرذیلہ، جب جمع ہو کے اجناس الرذائل بن جائیں گی. تو چار اگر فضیلتیں ہیں تو رذیلتیں کتنی ہو جائے گی؟ 8 خود بخود ہی. تو اجناس الرذائل جو ہے وہ 8 ہو جائے گی، اجناس الفضائل جو ہے وہ 4 تھی. اچھا، فضیلت جو ہے وہ وسط پہ ہونا ہے. اب وسط سے اس طرف جائے یعنی تفریط، اس طرف جائے یعنی افراط. جتنا اس سے دور ہوتا جائے گا اس فضیلت سے دور ہوتا جائے گا، وہ جتنا اس طرف آتا جائے گا اس فضیلت کے جو ہے وہ قریب آتا جائے گا، حتیٰ کہ بالکل بیچ والے نقطے پہ آ جائے. جب بیچ والے نقطے پہ آئے گا تو حقیقی عادل یا حقیقی عالم یا حقیقی شجاع قرار پائے گا یا حقیقی عفیف قرار پائے گا. مگر اس نقطے سے ہٹتا جائے گا تو جو ہے وہ اس سے دور ہوتا جائے گا، اس حقیقی نقطے سے. بعض علماء نے اس بیچ والے نقطے کو کہتے ہیں، آپ یہ نقطے بنائیں مثلا زگ زگ والی لائن، بیچ والے نقطے کو تلاش کرے، اس کے بعد ایک رکیر کھینچے، کہتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کو بعض علماء نے اس سے تابع کیا ہے کہ انسان ہر کام میں اس وسط پہ ہو، اس کو صراط مستقیم کہا گیا. یعنی وہ حقیقی پورے صراط ہو گئے اپنے مقام پہ، اس کا عقیدہ پیارے جو ہے ہمارے عقیدے کے حصے میں سے ہیں، مگر تعبیر اس طرح سے کیا کہ اس پورے صراط پہ گزر جائے گا وہ شخص کے جو یہاں پہ اس لائن پہ ہوگا، اس سیٹ پہ ہوگا، اور اس پورے صراط سے یا ادھر گرے گا یا ادھر گرے گا. کون گرے گا؟ اس لائن سے یا تھوڑا ادھر ہوگا یا تھوڑا ادھر ہوگا. یعنی وہ راستہ کہ جو جنت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، وہ یہ بیچ کا راستہ ہے، یہ بیچ کے نقطے پہ جہاں میں فضیلت کے نقطے پہ جمع ہوں. جی ہاں، علم یعنی ہر چیز کے حوالے سے، علم میں افراد و تفرید جو ہوگی، وہ ویسے چاروں فضیلتوں کے افراد و تفرید سامنے آئے گی تو واضح ہو جائے گا کس کو تفرید تعبیر کیا گیا ہے، کس کو افراد تعبیر کیا گیا ہے. علم و ادراک میں انسان بعض وقت ایسی اشیاء کے بارے میں سوچتا ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے اس کو. اب آپ نے سوار کر دیا تو مثال ہم دے دیتے ہیں. مثلا انسان جو ہے سوچنے میں تفرید کرے، علم کے حوالے سے کیا ہے کہ نماز کے مسائل انسان کو آنے چاہیے، اگر اس کو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تفرید ہے، علم کی تفرید ہے. ٹھیک ہے، اچھا نماز کے مسائل سے سیکھ لیے، یہ جو ہے وسط ہے. مگر انسان ایسی جس کے علم کے چکر میں پڑے کہ جس کی پروردگار نے اجازت نہیں دی ہے، انسان یہ سوچتے ہیں کہ خدا کو کس نے بنایا، کہاں سے آیا وہ، کب سے اس کا آغاز ہوا، تو یہ جو ہے علم یعنی اس علم و حکمت کا افراد ہے. عقل نظری کو جہاں یوز نہیں کرنا چاہیے وہاں استعمال کر رہا ہے، تو ادھر بھی گمراہی ہے ادھر بھی گمراہی ہے. وسط پہ رہے گا تو جو ہے وہ کامیاب ہوگا. اب یہ مثلا جو سوالات بعض بعض ذہن میں آتے ہیں کہ اب چونکہ یہ مثال دے دی ہے تو ان کے سوالات ذہن میں آئے، اس لیے مناسب کہ یہاں پہ جواب بھی اس کا دے دیا گیا کہ خدا کہاں سے آیا، اس کو کس نے بنایا. بعض وقت یہ شیطانی وسواس جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، مختلف اس کے جوابات جو علماء دیتے ہیں. ایک صرف جواب یہاں پہ دے دیا گیا کہ پروردگار آدم نے انسان کے جتنے بھی اعضاء پیدا کیے ہیں ان میں سے ہر عضو کی جو ہے مخصوص قوت ہے، اس قوت سے زیادہ وہ عضو کام نہیں کر سکتا. اب انسان کا ہاتھ ہے، یہ وزن اٹھا سکتا ہے، کتنا اٹھا سکتا ہے؟ 10 کلو، 20 کلو، بہت پہلوان ہو گیا تو مثلا 50 کلو اٹھا دے گا، اس سے آگے نہیں اٹھا سکے، اس سے آگے اٹھانا جائے گا تو ہاتھ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اسے انسان کی نگاہیں دیکھ سکتی ہے، کس حد تک دیکھ سکتی ہے؟ بہت زیادہ تیز نگاہ ہوئی تو 2 کلو میٹر آگے دیکھ دے گا، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا. اسے انسان کا کان سننے کی حد تک، ایک وہ آواز آئے گی جو پتہ پڑ جائے گا، اس سے آگے نہیں سن سکے گا وہ. اسی طرح سے جو ہے انسان کا ہر عضو اس کی قوت مخصوص ہے. اسی طرح سے پروردگار آرم نے جو انسان کو عقل عطا کی ہے اس کی قوت بھی محدود ہے. وہ انسان جو ہے عقل سے اپنے عقل کے ذریعے سے اتنا تو سوچ سکتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی اس کو اطاعت کرنی چاہیے، اس کے فرامین کو آنکھ بند کر کے اس کو قبول کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں انسان سوچ سکتا ہے. مگر اس سے آگے سوچنے جائے گا تو کہ وہ ذات کہاں سے آئی، اس ذات کو کس نے بنایا، تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ایک حد سے آگے سوچنے جائے گا تو جیسے زیادہ وزن اٹھانے سے کیا ہو جائے گا کہ ہاتھ ٹوٹے گا، اسی طرح ذہن جو ہے گمراہ ہو جائے گا. تو پروت کے عالم میں جو لمٹ بیان کی ہے اس سے آگے جو ہے سوچنے کی گنجائش نہیں ہے. جی یعنی سوچنے کے اعتبار سے اگر ابتدائی طور پہ صرف ذہن میں خیال آتا ہے تب تک تو ہرج نہیں ہے، مگر اس کی تحقیق میں لگ جائے ہو تو تحقیق میں جو ہے وہ ویسے تو مثلا عقائد کی کتاب میں پڑھ چکے کہ قانون دور اور تسلسل سے انسان جا کر اسی حد تک پہنچ سکتی ہے کہ ایک ذات ہے، فائنلی ایک ذات ہے. اسے اس سے آگے سوچے گا تو پھر وہ کہاں سے آیا، تو اس سے آگے سوچے گا تو وہ کہاں سے آیا، تو فائنلی اس کو ایک جگہ پہ جا کے رکنا پڑے گا، اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا. مگر اتنا ہی خیال آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا جی انہوں نے یہ بتایا نا ہمیں, انہوں نے کہا کہ اس حد تک سوچو, اس سے آگے نہیں سوچنا ہے. انہوں نے مثلا جو ہے بعض حتیٰ کہ قضاء و قدر کے حوالے سے جب سوارات کیے گئے تب بھی معصومین علیہ السلام نے اس میں زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے. ایک حد تک جو ہے وہ معلومات رکھے انسان. جی سوچے تو بعض وقت گمراہی کا سبب بنتا ہے, بنتی چیز اگر زیادہ اس میں ڈیپ میں چلا جائے تو. ابتدائی ذہن میں خیالات آتے ہو گیا تو اس میں حرج نہیں ہے, مگر بعض جو خدا کے نظریے سے ہٹے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, خاص طور بعض فلسفی جو زیرو سے اسٹارٹ دیتے ہیں, زیرو سے اسٹارٹ کر کے فلسفہ شروع کرتے ہیں, وجود ہے ہی نہیں کوئی چیز, عدم سے شروع کرتے ہیں. اس سے فلسفہ یہ کہ انسان پہلے پروردگار عالم کے وجود کو مانے اور پھر فلسفے کو شروع کرے تو گمراہی کا چانس کم ہوتا ہے, مگر زیرو سے شروع کرے گا عدم سے تو پھر جو ہے گڑبڑ ہوگی اس میں. نہیں نہیں وہی ہم ان کو سوچنے کا کہیں گے جو اس کے عقل سوچ سکتی ہے, تو اس کے عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ بغیر بنائے ہوئے کوئی چیز بن نہیں سکتی, تو وہیں سے ان کو اسٹارٹ ہیں گے نا. اسے دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہمارے سامنے ہیں نگاہوں میں, کوئی ایک چیز ہمیں ایسے نہیں لا سکتے کہ جو بغیر بنائے بن گئی ہو, تو وہیں سے خالق کا تصور پہلے سے ذہن میں موجود ہے, تو وہ ذہن سے نکل گیا کیا بیان کر رہے تھے. بہر عبارت دیکھ لیتے ہیں, صفحہ نمبر 59 تک کر پہنچے تھے ہم. وقیلا اور کہا گیا ہے یہاں پہ جو بو علی سینا کے قول کو نقل کر رہے ہیں کہ ان ادراک فضائل اعمال و رضائلہا من شان عقلی عملی, کہ تمام اعمال کی فضیلتوں کو درک کرنا اور تمام اعمال کی رضیلتوں کو درک کرنا یہ عقلی عملی کا کام ہے. کما صرح بہ شیخ فی شفا, جیسے کتاب شفا کے اندر شیخ کا یہی نظریہ ہے. جب بھی فلسفے وغیرہ کی کتاب کے اندر یا منطق میں صرف لفظ شیخ آئے تو اس سے عام طور پہ جو ہے وہ بو علی سینا مراد ہوتے ہیں. اگر فقہ اور اصول فقہ کی کتاب میں اگر شیخ آئے تو اس سے کون مراد ہوتے ہیں؟ شیخ طوسی علیہ رحمہ. بعض افراد جو ہیں وہ مخصوص نام کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں, مثلا علامہ آیا ہو تو اس سے کون مراد ہوتا ہے؟ علامہ عزلی. کہ اگر فقہ اور اصول فقہ کی کتاب میں کہیں پہ آئے کہ علامہ کا یہ نظریہ ہے, اس کا مطلب علامہ حضری مراد. صرف سید آیا ہو کہ سید کا یہ نظریہ ہے, اس کا مطلب سید مرتضی. تو سید شیخ علامہ الفاظ مخصوص ہوگی. سر یہاں پہ شیخ سے مراد, جی جی یہاں پہ شیخ سے مراد بو علی سینا. البتہ فقہ اصول فقہ میں شیخ سے مراد جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ. شیخ طوسی بھی دو ہیں, ایک شیخ نصر الدین طوسی وہ الگ ہیں. یہ جو شیخ مراد یاد ہے شیخ طوسی سے مراد شیخ ابو جعفر طوسی. کتب اربع میں ایک کتاب ان کی بھی ہے شیخ طوسی, بلکہ دو کتابیں. تو شیخ طوسی علیہ رحمہ شیخ سے مراد, یہاں شیخ سے مراد جو ہے وہ نہیں ہے. ان کا قول کیا ہے کہ ان کمال عقلی عملی استنباط الآراء کلیت فی الفضائل و رضائل من اعمال علی وجہ اجتناع علی المشورات المطابقت فی الواقع للبرہان, کہ عقل عملی کا کام کیا ہے؟ استنباط آراء کرنا. البتہ آراء کلیہ, کلی جو رائے پیش کرنا ہوتا ہے وہ عقل عملی کا کام ہے تمام فضیلتوں میں اور تمام رضیلتوں میں. البتہ یہ جو عقل عملی ادراک کرتی ہے وہ کسی برہان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو یہ برہان کہاں قائم ہوتا ہے؟ کہ تو وہ تحقیق و ظاہر کر برہان ہے, متعلق بے کماری قوت نظریت ہے, اور اس برہان کی تحقیق کرنا یہ جو ایک قوت نظریہ کا کمال ہے. کہ قوت نظریہ جو ہے یہ طے کرے گی کہ مثلا دلیل کیا ہے اس کی, برہان کیا ہے اس کا, کہ الحسن و مثلا العدل حسنون, تو اس کی علت کیا ہے؟ کہ انہو حسن ہوں ذاتی ان مثلا, کہ عدل اچھا کیوں ہے اسے کہ اس کا حسن ذاتی ہے. مثلا کبھی بھی کسی بھی مقام پہ کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ جہاں پہ عدل جو ہے وہ اچھا نہ ہو. اسی طرح سے الظلم قبیح ہوں, تو وجہ کیا ہے؟ کہ انہ کبھہ ذاتیون، اس کا کبھ ذاتی ہے، کبھی بھی کوئی بھی مثال انسان پیش نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ ظلم جو ہے وہ اچھی چیز ہو. صدق اور کذب میں آتا ہے، اب اصول فقہ میں پڑھ چکے یا پڑھیں گے کہ صدق جو ہے وہ ذاتن اس نہیں رکھتا، کذب کے اندر ذاتن برائی نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے کہ بعض اوقات سچ جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے، اگر سچ بولنے کی وجہ سے کسی مومن کی جان جا رہی ہے یا عزت جا رہی ہے یا مثلا بہت بڑا مالی نقصان ہو رہا ہے، تو سچ بولنا کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی ہو جاتا ہے. اگر ذاتی طور پہ اگر حسن ہوتا تو یہ کبھی کبھی نہ ہوتا. اسے جھوٹ بولنا کبھی اچھا ہو جاتا ہے، اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے کسی مومن کی جان بچ رہی ہے یا بہت بڑا مال بچ رہا ہے یا مثلا عزت بچ رہی ہے، تو جھوٹ بولنا کیا ہے؟ اچھا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ذاتن کب نہیں ہے اس کے اندر، مگر عدل کے اندر ذاتن حسن ہے، ظلم کے اندر ذاتن کب ہے. تو کوئی بھی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ ظلم اچھا ہو جائے اور عدل جو ہے وہ برا ہو جائے. تو یہ دریلیں قائم کرنا، یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ عقل نظر ہی کرے گی، مگر مسلم اپنا نظریے کو پیش کرے گی. والحق کو ان مطلق ادراک والارشاد انما ہوا من عقل نظری، کہ یہ ادراک اور ارشاد یہ دونوں کام جو ہے عقل نظری سے تعلق رکھتے ہیں، یہ عقل عملی کا کام نہیں ہے. تو فہوا بے منزلت مشیر الناس سے، تو یہ عقل نظری گویا ایک مشیر ہے انسان کے ساتھ، جو اس کو مشورے دیتا رہتا ہے، الناس سے نصیحت کرتا رہتا ہے. اور عقل عملی بے منزلت منفذ ممزی اشارات ہی، اور عقل عملی یہ منفذ کی منزل پہ یعنی نافذ کرنے والا، عقل نظری جو آرڈر کرے گا اس کا نفاذ عقل عملی کرے گا. اور ممزل اشارات ہی، اور جو اشارے عقل نظری کرتی جائے گی عقل عملی جو ہے اس کی امزا ہوتا ہے، اس کی جانب سے امزا ہوتا جائے گا، یعنی اوکے ہوگا اس کی طرف سے. اب یہ نفاذ کس کے اوپر ہوگا؟ کہتے ہوا ما ينفذ فيه اشارۃ فهو القوۃ الغضب والشهوات، جس کے اوپر احکامات نافذ ہوں گے وہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ ہوگی. یہ ایک بحث ختم ہوگی. اب اس کے بعد وسط اور اطراف کے حوالے سے ایک سروات پڑھیں گے. فصل، تحقیق الوسط و اطراف، کہ وسط اور اطراف کی تحقیق. کہ لا ریب فی انہ بعزاء کل فضیلت رزیرۃ فی ضدہا، اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر فضیلت کے مقابلے میں ایک رزیرت ہوتی ہے جو ہے ضدہا، جو اس کی ضد ہوتی ہے. فضیلت کیا ہے؟ شجاعت. تو رزیرت کیا ہو جائے گی؟ جبن، جو اس کی ضد ہوگی وہی خود بخود رزیرت ہو جائے گی. ولما عرفت ان اجناس الفضائل اربعۃ فاجناس الرذائل ایذن فی بعض النظر اربعۃ، اور جب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اجناس فضائل چار ہیں تو پھر اجناس الرذائل بھی کتنی ہو جائے گی؟ چار ہو جائے گی، مطلب ابتدائی نظر میں، بعدی نظر میں چار ہو جائے گی. وہ آٹھ والی بحث انشاءاللہ کرائے گی، ابھی ہم نے صرف اشارہ کہا ہے. تو ابتدائی نظر میں پہلے چار ہی ہوگی، کہ چار فضیلتیں ہیں تو چار رزیلتیں. کہ الجہل وهو ضد الحکمت، کہ جہل یہ پستی ہے، کس کے مقابلے آتی ہے؟ حکمت کے مقابلے میں. والجبن وهو ضد الشجاعت، جبن بزدل ہونا، یہ جو ہے ڈرپوک ہونا، یہ جو ہے وہ ضد ہے کس کی؟ شجاعت کی. البتہ اپنے یہاں ڈرپوک بھی اسی طرح سے شجاعت کا جیسے معنی غلط دیا جاتا ہے، ڈرپوک کا معنی بھی غلط دیا جاتا ہے. عرف عام میں جو ہے ہر وقت لڑتا مرتا آدمی ہو اس کو کہتے ہیں بہادر آدمی ہے، وہ بیچارہ خاموشی سے جو ہے صبر کر رہا ہے یہ ڈرپوک آدمی ہے. حالانکہ جب تعریف پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ بعض وقت جو خاموش ہے وہی ایک شجاع ہوتا ہے، وہ یہ جو مطلب ہر وقت لڑتا رہتا ہے وہی جو ہے ڈرپوک ہوتا ہے. یہ عام طور پہ جو جعلی شجاع ہوتے ہیں اور جعلی بہادر ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جو کمزور پہ ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر اسے بڑا کوئی آ جائے تو خود بخود ڈھیلے ہو جاتے ہو. تو ان کی بہادری زیادہ تر جو ہے وہ کمزور پہ چل رہی ہوتی ہے، اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بڑے بہادر ہیں مثلا. اسے وہ شر رہوں وہ ضد العفت، کہ شر جو ہے یہ جو ہے وہ عفت کی ضد ہیں. والجور وہ ضد العدالت، اور ظلم جو ہے یہ عدالت کی ضد ہیں. یہ ابتدائی نظر میں جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ چار فضیلتیں ہیں تو چار رضیت ہوگی. وہ ان در تحقیق یظہر ان نال کل فضیلت حدا معینن, اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر فضیلت کے لیے ایک معین دائرہ ہے, اس دائرے کے اندر انسان رہے گا تو اس فضیلت کو حاصل کرے گا, اس سے افراد اور تفرید میں کا شکار ہوگا تو فضیلت سے محروم ہو جائے گا. وہ تجاوز عنہ بھی افراد ابھی تفریح تھے جو عدی ارد عزیرت, اور اس دائرے سے اس حد معین سے تجاوز کرنا, چاہے افراد کرے چاہے تفریح کرے, افراد کرنا یعنی زیادتی کر دینا, تفریح کرنا یعنی کمی کر دینا. اگر انسان کا پیٹ مثلا جو ہے وہ 10 رکنوں سے بھرتا ہے تو وہ 9 رکن میں کھاتا ہے تو کیا کہا جائے گا, کھانے میں اس نے تفریح کی ہے. وہ 11 رکن میں کھاتا, 11 رکن میں کھاتا تو کیا کہا جائے گا, کھانے میں اس نے افراد کیا ہے. پورے 10 کھاتا ہے تو کہا جائے گا یہ حد وسط پہ ہے. مگر بعض اوقات بعض چیزوں میں تھوڑی کمی اچھی کہی گئی ہے, جیسے کھانے میں کہا گیا کہ بھوک جتنی لگی اس سے تھوڑا کم کھائے. بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ کو مثلا 3 حصوں میں تقسیم کرے, ایک حصہ خوراک, ایک حصہ پانی, اور ایک حصہ خالی رہنے تاکہ ہوا آئے جائے, ہوا کے آنے جانے کی جگہ موجود ہو. مگر ہوتا یہ کہ ہم جو ہے پہلی چیز سے پورا بھر دیتے کہ بعض وقت کھانے کے بعد پانی کی جگہ ہی نہیں رہتی, تو ہوا کی تو دور کی بات, پھر وہ سارے مسائل پیدا ہوتے ایسیڈیٹی وغیرہ کے. تو خیر, تو اس سے تجاوز کرنا افراد و تفرید کی طرف یہ جو ہے رضیت کے پہنچا دیتا ہے. تو فضائل بے منزلت اوساط, فضیلتیں جو ہیں وہ اوساط کی منزل پہ ہیں, وسط میں ہوتی ہے. وہ رضائل بے مساوت اطراف پہ ہے, جبکہ رضائل پستیاں جو ہیں وہ اطراف ہے, گویا کہ وہ یا افراد ہیں یا تفرید ہیں. جتنی بھی پستیاں ہیں وہ کسی نہ کسی صفت کی یا پستی ہوگی یا افراد ہوگا. ہر پستی یا تو صفت کی تفرید ہوگی یا افراد ہوگا. حد وسط سے جیسا بھی ہٹے گا, یا ادھر ہٹے یا ادھر ہٹے, وہ جو افراد و تفرید کا شکار ہو جائے گا. اور وسط تو واحد معین لا یقبل تعدد, اور وسط ایک ہی ہوگا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان جو ہے اس نقطے پہ ہوگا تو شجاع ہوگا, مگر ادھر ہوگا پھر بھی شجاع ہے, ادھر ہوگا پھر بھی شجاع ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. شجاع فقط اسی وقت ہوگا جو اس نقطے پہ موجود ہو جس نقطے پہ اس کو ہونا چاہیے, تو وہ جو ہے ایک ہی جگہ ہوگی. اور اطراف و غیر متناہیت عدد, مگر اطراف جو ہے اس کی تعداد جو ہے غیر متناہی ہے. اگر آپ ذکیر کھینچنا چاہیں تو عشق میں آپ جتنی کھینچنا یا کھینچے وہ کاغذ آپ کا ختم ہو جائے گا, وہ رکیز ختم نہیں ہوگی. اس طرح سے ویسٹ میں ہم کھینچنا جائے جتنی جائے کھینچے, مگر بیچ کا نقطہ ایک ہی ہوگا. تو وہاں پہ تعدد کی گنجائش نہیں ہے, اطراف میں جو ہے تعدد کی گنجائش ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, اسے حق وسط ہے. باطل جو ہے وہ متعدد ہوتے ہیں, اب وہ باطل ادھر سے جائے تب بھی متعدد ہوگا, ادھر سے جائے تب بھی متعدد ہوں گے. کہ حق جو ہے مثلا اگر توحید کو قبول کرنا ہے تو وہ ایک ہی ہوگا, مگر باطل افراد و تفرید دونوں میں ہوں گے. وہ گروہ ہوں گے جو بالکل خدا کے قائل نہیں ہیں, اور وہ گروہ بھی ہوں گے جو متعدد خدا کے قائل ہیں. تو باطل متعدد ہو سکتے, حق جو متعدد نہیں ہو سکتا. اس لیے جنگ و جدال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ دو حق آپس میں ٹکرا جائے. کہ بعض لوگ جو جنگ صفین کے لیے کہتے ہیں ادھر بھی حق تھا ادھر بھی حق تھا, ادھر مثلا کہتے ہیں یہ تو حق پہ تھے, یہ ان صاحب نے جو اشتہادی غلطی کی تھی, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. حق ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے دو پاتے ٹکرا جائے, ادھر بھی باطل ہو ادھر بھی باطل ہو, یہ ہو سکتا ہے. مگر جنگ ہو رہی ہو ادھر بھی حق ہو ادھر بھی حق ہو, یہ ناممکن ہے. حق ہمیشہ ایک ہوگا, باطل متعدد ہو سکتے ہیں. تو کہتے ہیں فضیلتوں بے مساوت مساوت مرکز دائرت ہے, کہ فضیلت جو ہے وہ دائرے کے مرکز پہ پہنچنا یہ فضیلت ہے. کہ اس مرکز پہ پہنچ گئے تو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. جبکہ پستی کیا ہے, وہ رضا اور مساوت سائر نقاط مخروض ہوتے میں نے مرکز ادر محیط. جبکہ پستی کیا ہے کہ اس نقطے سے ہٹ کے جتنی باقی نقاط ہیں اس میں آپ کسی کو بھی حاصل کر لیں, وہ پستی ہو جائے گی. وسط سے چاہے ادھر جائے یا ادھر جائے, دونوں طرف جو پستیاں ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا مثلا جو ہے اس سمت میں گئے تو پستی نہیں بلکہ بلندی ہے, بلکہ مرکزی نقطے پہ ہوگا تبھی انسان جو ہے وہ بلند قرار پائے گا. مثلا عبادت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ انسان عبادت کے خاطر جو ہے گھر بار کو چھوڑ کے راہب بن گیا تو کوئی فضیلت حاصل کر دی اس نے, وہ بھی پستی ہے. اور بالکل عبادت چھوڑ دی کہ بھائی بال بچوں کو پالنا ہے اب نماز مات تو چھوڑو, یہ بھی پستی ہوگی. وسط پہ رہیں کہ پروردگار نے جو واجب کیا ہے اس کو انجام دے اور باقی ذمہ داری کو بھی پورا کرے, تو وسط پہ رہنے والا جو ہے وہ کامیاب ہوگا. اب جی جی اس کی گفتگو آئے گی آگے کہ وسط سے کیا مراد ہے. اب اگر وسط حقیقی دے تو ایک ہی نقطہ ہوگا, مگر بعض وقت وسط کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, مراتب کے اعتبار سے مثلا فرق ہوتا ہے. تو اگر وسط کو وسط حقیقی نہ دے, وسط غیر حقیقی دے, تو پھر ایک وہ دائرہ ہوگا کہ جس کے اندر آنے کے بعد وہ شجاع ہونا شروع ہو جائے گا, مگر اس میں ایک ایک نقطہ جیسے وہ بڑھتا جائے گا اس کی فضیلتیں بڑھتی جائے گی. تو گویا وسط کے دائرے میں اسے کہا گیا جو پہلے نقطے پہ آیا. مثلا جو ہے ابھی ہم نے 15 نقطوں کی مثال دی ہے کہ بیچ کا وسط ہے کہ کیا 8, ادھر 7 ہیں ادھر 7 ہیں. اب آپ اس کے اوپر دائرہ کھینچے اور مثلا یہ دائرہ کھینچتا اس طرح سے ہے کہ 8 کے ساتھ ساتھ ادھر کے دونوں بھی آ جاتے ہیں, اور ہم اس پورے دائرے کو شجاعت کہیں یا پورے دائرے کو عفت کہیں. تو جیسے ادھر سے بھی کوئی اس دائرے میں آ گیا, ادھر سے کوئی اس دائرے میں آ گیا, وہ عفت میں آ گیا. مگر جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا وہ رتبہ اس کا بڑھتا گیا اس فضیلت کا, یہاں تک کہ وہ مرکزی نقطہ جس کو ویسے معصوم ہی پہنچ سکتے ہیں, وہ آگے بھی واضح ہوگا کہ وہ وسط حقیقی کے صرف معصوم پہنچ سکتے ہیں. عام انسان اس سے قریب قریب پہنچ سکتا ہے, اس وسط پہ نہیں پہنچ سکتا. تو اس دائرے کے اندر آنے کے بعد وہ فضیلت کیا آ جائے گا. مگر چونکہ ابھی وسط حقیقی کو سمجھا رہے ہو تو وہ بات اپنے مقام پہ صحیح ہے کہ ایک مقام پہ آ کے وہ دائرے شجاعت میں آ جائے گا, دائرے عفت میں آ جائے گا. وہ تو فضیلت کیا ہے کہ انسان مرکزی نقطے کو پا دے, اور رزیلت اس سے جتنا ادھر ادھر ہوگا وہ ساری پستی ہے. مگر پستی بعض اوقات اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ فضیلت ہے مگر پھر بھی پستی ہے. جیسے حضرت سلمان کا رتبہ کیا تھا, مثلا ایمان کے 10ویں درجے پہ, حضرت ابو ذر ایمان کے 90ویں درجے پہ. تو 90ویں درجے پہ ہونا 10ویں درجے کے مقابلے میں ایک درجے کی پستی ہے. تو اس مرکزی نقطے سے جتنا پیچھے ہوگا وہ پستی ہے, چاہے وہ افراد کی طرف ہو چاہے تفریق کی طرف ہو, دونوں طرف. وہ سارے نقاط مفروضت من جوانے بھی ہی غیر متناہیت, وہ جتنے نقاط ادھر سے فرض کرے یا ادھر سے فرض کرے, یہ سارے کے سارے جو ہے وہ غیر متناہی ہیں, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. مع ان کل منہا اقرب منہ من طرف یہ رہے, اور جیسے جیسے اس طرف آتے جائیں گے اس طرف تو یہ ذات حدود ہے. اسی انسان بگڑنا چاہے تو آخری حد تک جا سکتا ہے, مگر اس سے بھی آگے وہ حد ہوتی ہے. اور جیسے ادھر آتا جائے گا وہ سدھرتا جائے گا مرکزی نقطے کی طرف, اس میں بہتری آتی جائے گی. تو مگر پیسے انسان جو روزانہ 100 گنا کرتا رہا مثلا, پھر 90 کیے, پھر 80 کیے, پھر 70 کیے, تو اس طرف آتا جائے گا. اور جیسے گناہ اس کے بڑھتے جائیں گے یہ اس طرف جاتا جائے گا. جی مثلا وہ دیکھنا پڑے گا اس نے گناہ کون سے چھوڑے ہیں. اگر قوت شہویہ والے گناہ چھوڑے ہیں تو اس دائرے کے اعتبار سے قریب آئے گا, قوت غضبیہ والے گناہ چھوڑے تو اس دائرے کے اعتبار سے قریب آئے گا. دیکھنا پڑے گا مثلا برائیاں اس سے کون سی کم ہوتی جا رہی ہے. مثلا اس کو پہلے مثلا وہ نامناسب جگہ پہ غصہ کرتا تھا یا جو ظلم کر دیتا تھا کس سے, وہ چھوڑ دیا اس نے, تو قوت غضبیہ کے اعتبار سے وہ وسط کے قریب آیا. مگر ابھی بھی مثلا وہ حرام غذا اس سے نہیں چھوٹ رہی ہے, تو اب اس کے اعتبار بہتر وہ دور ہیں پستی میں. ہو سکتا ہے بالکل. اور یہ دیکھتے بھی معاشرے میں کہ بعض صفت میں بہت اچھے ہوتے ہیں کہ ویسے جو ہے وہ رشتے داروں کا خیال بھی کر رہے ہوں گے اور باقی نیکیاں بھی کر رہے ہوں گے, مگر یہ کہ مثلا وہ حرام غذا بھی کھا رہے ہوں گے, ایسی جگہ پہ جاب بھی کر رہے ہوں گے یا جاب کرنا جائز نہیں ہے, وہ ساری چیزیں بھی کر رہے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے ایک فضیلت ہو ایک رذیلت ہو, مگر مرکزی نقطہ اس کو اسی وقت حاصل ہوگا جب ساری پستیاں جو ہے وہ دور ہو جائے گی. فَعَلَ هَذَا يَكُونُ بِإِذَاءِ كُلِّ فَضِيلَةٍ رَذَائِلُ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ. اس بنیاد پہ ہر فضیلت کے مقابلے میں پستیاں جو ہے وہ غیر متناہیہ ہوگی. شجاعت فضیلت ہے تو اس کے مقابلے پستیاں اسے نہیں ایک ہی ہو جبن بلکہ متعدد ہوگی، چاہے تفرید کے طور پہ ہو چاہے افراد کے طور پہ ہو. انر وسط محدود المعین اور اطراف و غیر محدود. یہ وہی پہلے بات آ گئی کہ وسط ایک ہی ہے اور اطراف جو ہے وہ متعدد ہیں. وہ تکون الفضیلت فی غایت البعد یعنی رضیلت رضیتی ہے یا نہایت الرضائل. اور فضیلت جو ہے وہ دور ہوتی جائے گی جتنا وہ رضیلت میں آگے جاتا جائے گا. اسے کو مرکزی نقطہ ہے، اس سے وہ تفرید کی طرف جتنا سفر کرے گا یا افراد کی طرف جتنا سفر کرے گا وہ فضیلت سے دور ہوتا جائے گا، اور جتنا مثلا جو ہے اس برائی کو چھوڑتا جائے گا فضیلت کے قریب ہوتا جائے گا. وہ مجرد انحراف یعنی فضیلت من ای طریق اتفق یوجب الوقوع فی رذیلت. اچھا اب کیا مثلا جو ہے باقاعدہ اسے رذیلت کو اپنانا پڑے گا تب کہا جائے گا پستی میں گیا. کہتے نہیں فضیلت کو چھوڑ دینا یہ خود ہی جو ہے پستی میں جانے کا سبب بنے گا. یعنی انسان عدل کر دے، عدل کو ترک کر دے، یہ خود ہی ظلم ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ ظلم کرنے کے بعد ارادہ کرنا پڑے گا میں ظلم کر رہا ہوں، بلکہ عدل کو چھوڑ دے یہ خود ہی ظلم ہو جائے گا. اس طرح سے مثلا جو عفت کو چھوڑ دے یہ خود ہی جو ہے اسے مثلا پاک دامنی سے ہٹا دے گا، یا مثلا جو ہے وہ شجاعت کو چھوڑ دے یہ خود ہی اسے جو ہے وہ مزدل بنا دے گا، جبن میں مبتلا کر دے گا. کہتے فضیلت کو چھوڑنا یہ خود ہی رذیلت ہوگی، اور اکثر باقاعدہ کوئی رذیلت کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. جی اس میں بھی ہوگا مگر اس میں پستی کم ہوگی، فضیلت سے دوری کم ہوگی مگر ہوگی اس میں بھی. یعنی اس فضیلت سے دور ہو گیا جو اس کو جس فضیلت پہ پہنچ سکتا تھا اس سے دور ہو گیا، گناہ نہیں ہوگا مگر اس فضیلت سے دور ہو گیا، جس فضیلت کو درک کر سکتا تھا مگر وہ حرام کا ارتکاب کرے گا تو پھر تو بالکل ہی انتہائی دور ہو گیا. اس کے اندر متعدد نوقات ہیں، اس لیے کہا گیا کہ وسط کو اپنائے. اور خود قرآن کی آیت کے جو سورہ ہود کے اندر آئی ہے کہ اللہ کے رسول سے مخاطب کر کے کہ پروردگارم ارشاد فرما رہا ہے کہ فاستقم کما امرتا، کہ تم جو ہے اس مفہوم اس کا اس وسط کو پکڑ لو استقامت کے ساتھ کے جیسا کہ تمہیں امر کیا گیا ہے، کہ اس وسط کو حاصل کرنا. اور اللہ کے رسول سے منسوب یہ قول بھی ہے کہ سورہ ہود نے جو ہے مجھے بوڑھا بنا دیا. تو علماء کہتے ہیں کون سی آیت ہے سورہ ہود کی جس کے بنیاد پہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا؟ تو کہتے ہیں یہی والی آیت جس میں کہا گیا کہ وسط کو اپنا کے رکھو. یہ وسط کو اپنا کے رکھنا، مستقیم پہ قائم رکھنا، صراط مستقیم پہ، یہ جو انتہائی مشکل کام ہے. انسان خود مثلا اپنے روز مرہ کے معاملات میں بھی مشاہدہ کر سکتا ہے. گھر میں مثلا ایک بچہ اچھے نمبر لے کے آیا، اب اس کی تعریف کرنی ہے، دیکھا دوسرا بچہ اس کا دل نہ ٹوٹ گیا، اب اس کی تعریف بھی کرنی ہے اس کا دل بھی نہیں توڑنا ہے. اب انسان سوچتا ہے کیسے وہ وسط کو تلاش کرے کہ اس پہ ظلم نہ ہو تعریف نہ کرنے کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ بھی انصاف ہو کہ اس کا دل نہ ٹوٹے. وسط تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. بعض بات مثلا جو ہے وہ دو تعریف اجازت دینے کے آئے، ایک ہی کام کا کہہ رہے ہیں، ہمیں ایک کا پتا ہوتا ہے کہ بہانہ کر رہے ہیں، ایک کا پتا ہوتا ہے واقعی کام ہے. اب وہ وسط کو اپنانا کہ اس کو چھٹی دینی بھی ہے اور اس کو نہیں بھی دینی ہے. وہ یہ بھی خیال کرنا ہے کہ مثلا جو ہے وہ ناراضگی پیدا نہ ہو. تو وسط کو اپنانا جو ہے دنیا کے معاملات میں تلاش کر بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس وسطی نقطے کو اپنا ہے. اور اس کے بعد مصنف جو ہے موقع کے توسی ارے رحمہ کے قول کو نقل کر رہے ہیں. موقع کے توسی جو محقق کا لفظ آیا تو اس سے عام طور پہ جو ہے شیخ نصر الدین توسی مراد ہوتے ہیں. شیخ توسی آئے تو اس سے مراد وہی شیخ توسی ہیں کہ جو ہم نے خارج میں بیان کیا تھا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم، البتہ بعض مثلا وہ علماء کے جو فقہ اصول فقہ اور ان حوالے سے اتنے بزرگ نہیں ہیں، فلسفے وغیرہ کے اعتبار سے بزرگی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں، البتہ ان کے قول کو مسلم بھی رد کر رہے ہیں، یہ بار بار واضح اسی کر کے غلط فہمی پیدا نہ ہو، کہ ان کا کہنا ہے کہ اصل پورے سرات کچھ نہیں ہے، یہ پورے سرات یہی دنیا ہے، کہ پورے سرات جو ہیں یہی دنیا ہے، کہ انسان وسط پہ قائم رہے تو جو جنت میں چلا جائے گا، ادھر یا ادھر جھکے گا تو جہنم میں چلا جائے گا، البتہ وہ قیامت کے دن کے پورے سرات کا جو ہے ایمان رکھنا ضروری بھی اور بار بار اس کا اقرار بھی کیا جاتا ہے. جی ہاں، مگر ارادہ تھا کہ اگر میرے پاس اتنا وقت میسر ہوتا تو ان ساری دعاؤں کو میں پڑھتا، ارادہ تھا تو یہ خود فضیلت کا سبب بنے گا. مگر ارادہ بھی نہیں تھا، وقت ہوتا تو بھی گپی لگاتا، میں ضائع کرتا، میں حضوریات پہ خرچ کرتا تو پھر وہ فضیلت نہیں ملے گی. اس کا جس دعا کو دیکھا اتنی بڑی دعا ہے کہ وقت ہوتا تو پڑھ رہتا، میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ اس کا ارادہ ہے نا پڑھنے کا، تو پھر وہ فضیلت سے حاصل ہوگی. مگر یہ کہ ارادہ ہی نہیں تھا تو پھر وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. تو ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری نقطہ اس میں جو غلط فہمی نہ رہے، عقیدے کے اعتبار سے پورے صراط کا عقیدہ رکھنا اپنے مقام پہ بالکل ضروری ہے. صرف اس بات کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ وسط جو ہے وسط پہ جو قائم رہے گا، نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے، نہ افراط تفریط کا شکار ہو، یہ پورے صراط ہے اس عنوان سے کہ جو دنیا میں اس پہ قائم رہے گا وہ آخرت میں اس پورے صراط کو کراس کر سکے گا، اور دنیا میں ادھر یا ادھر جھک جائے گا وہ آخرت میں اس پورے صراط کو کراس نہیں کر پائے گا، یا ادھر جھکے گا یا ادھر جھکے گا. مگر پورے صراط کا عقیدہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے. اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے، شروعات پڑھیں گے.
پھر شب تقریباً نیمے شب کے اندر وہاں جب سناٹا ہو گیا، تنہائی ہو گئی، تو ان کے بیٹے ہی کہتے ہیں کہ میں نیم خوابی کے اندر اپنے باپ کو دیکھتا ہوں، شیخ عباس قمی کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی بہت خوبصورت حالت کے اندر بہترین لباس پہنے موجود ہیں. میں نے صرف اتنا سوال کیا، اے شیخ عباس قمی، اے والد بزرگوار، یہ بتائیے آپ پر اس عرصے کے اندر کیا گزرا، اب کتنا عرصہ گزرا ہے، موت، تشیہ جنازہ اور ابھی اختتام ہوا ہے. سوال کرتے ہیں آپ پر عالم برزخ میں کیا گزرا. شیخ عباس قمی کا جواب سنیے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، موت سے لے کر اب تک تین مرتبہ زہرا کے لال میرے پاس آئے، حسین ابن علی تین مرتبہ میرے پاس آئے ہیں، اور مجھے وہ سند دی ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، کہا اے شیخ عباس قمی، اب سے تم میرے مہمان بن گئے ہو. حسین حالات سے بہت واقف ہیں، جانتے ہیں کہ عزاداروں پر کیا گزر رہی ہے، لیکن مومن وہ ہے جو مومن کے لیے راحت ہے، موت وہ ہے جو مومن کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے. نبی نے علی سے وصیت کرتے ہوئے کچھ جملے کہے تھے، ایک طویل وصیت نامہ ہے، اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ موت مؤمن کے لیے خوشحالی لاتی ہے اور کافر کے لیے غم و اندوہ لے کر آتی ہے۔ موت آ جائے انسان خوش ہے۔ گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں، اس واقعے کی مزید تصدیق ہوتی ہے، گیارہویں امام شاہ فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت آتا ہے مومن کے پاس تو مومن گھبرا جاتا ہے، لیکن جیسے گھبرا رہا ہوتا ہے ملک الموت اس کے سامنے سے دنیا کے حجابات ہٹا دیتا ہے، اور جیسے ہی حجابات ہٹتے ہیں اور جنت میں وہ اپنے مقام کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو خواہش کرتا ہے ملک الموت میری روح جلد از جلد قبض کر لے۔ ملک الموت کہتا ہے ٹھہر جاؤ، ابھی تمہیں صرف ایک منظر دکھایا ہے، ذرا دوسرا منظر دیکھو۔ اور جو دوسرا منظر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے مومن؟ وہ گھر والے جن سے جدائی کے غم میں ابھی رو رہا ہوتا ہے مومن، دیکھتا ہے کہ گھر والے تو دور کی بات رسول خدا میرا انتظار کر رہے ہیں، علی مرتضیٰ میرا انتظار کر رہے ہیں، فاطمہ زہرا موجود ہیں۔ گیارہویں امام کی روایت ہے، مومن جب یہ پنجتر پاک کی تجلی دیکھتا ہے خواہش کرتا ہے ملک الموت سے جلدی میری روح قبض کر لے۔ ہماری تو تمنا یہ ہے دنیا سے جلدی رخصت ہو، ہماری تو آرزو یہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، تمنا کرتا ہے مومن، موت کی تمنا کرتا ہے، اور بہترین موت وہ ہے جو حسین کے راستے میں آ جائے، بہترین موت وہ ہے جو غم حسین مناتے ہوئے آ جائے، اس سے بہتر موت نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، موضوع کے بھی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، باتوں کو یہیں پر میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ کے دلوں میں بہت محبت ہے، اور یہ مناظر ہم نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہیں۔